الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورت سورة الأحقاف ہے. اور اس کا نام سورة الأحقاف اس لیے ہے کہ اس سورت کے تیسرے رکوع میں اس لفظ کا ذکر ہے، وَذْكُرْ أَخَا عَاد إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ. اور یہ احقاف جو ہے یہ حقفن کی جمع ہے. اور حقف یہ ریت کے تودے کو کہتے ہیں. اور قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ان کی بستی صحرا میں تھی، الربع الخالی میں تھی، اور وہاں بڑے بڑے ریتی کے تود اور ٹیلے تھے. اس لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَذْكُرْ أَخَا عَاد اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، کہ آپ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو احقاف کے پاس، یعنی ریگ کے تودوں کے پاس، اس لیے کہ ان کی بستی جہاں واقع تھی وہاں ریتوں کے بڑے بڑے ٹیلے تھے. تو اس سورت میں چونکہ احقاف کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے. اور قرآن مجید میں ایسی کئی سورتیں ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے. اس سے پہلے جو سورت تھی سورۃ الجاثیہ, اس کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی تھی. سورۃ البقرہ بھی حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو یہ سورتیں جن کے شروع میں حروف مقطعات ہوتے ہیں, ان میں سے سات سورتیں ایسی ہیں جو یکجا ہیں, ایک جگہ پر ہیں, ایک ساتھ ہیں, جن کی ابتدا ہوتی ہے حامیم سے. ان کو آل حامیم کہا جاتا ہے, حامیم کی فیملی. اور یہ آل حامیم جو ہے, یعنی وہ سورتیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے, یہ سب مکی سورتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورتیں مکی زندگی میں اتری تھیں. اور جو سورتیں مکی زندگی میں اتری ہیں ان سورتوں میں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان پر بہت زور دیا گیا ہے. توحید, رسالت, معاد, اللہ ہے اور ایک ہی ہے, اس کائنات کا خالق ہے اور وہ ایک ہی ہے جسے اللہ کہتے ہیں. اور اللہ تعالی شانہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے اور ختم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اس سلسلے رسالت کا اثبات, اور اس میں بھی اس بات کا اثبات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, ہمارے رسول ہیں. یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ہماری بات ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. تیسری بات, مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جانا ہے, مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے. اس زندگی میں اللہ کے کورٹ میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا, تمہارا حساب ہوگا, اچھائی کا بدلہ اچھائی کی شکل میں ملے گا, برائی کا بدلہ برائی کی شکل میں ملے گا. اور ان تینوں کے ساتھ ایک چوتھی چیز جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے, اس پر بھی ان سورتوں میں زور دیا گیا ہے, وہ ہے قرآن. کہ یہ قرآن جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں, یہ ہمارا کلام ہے, یہ ہمارا پیغام ہے, یہ ہماری طرف سے بھیجی ہوئی بات ہے. ان ساتوں سورتوں کے بنیادی مضامین یہ ہیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے, ابھی مکی زندگی میں ہیں, اور لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایمان قبول کرو, ایمان قبول کرو, ایمان قبول کرو. تو ایمان تو تب قبول کرے گا جب اللہ کا قائل ہوگا, اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوگا. ایمان تب قبول کرے گا جب مرنے کے بعد کی زندگی کی کوئی فکر ہوگی. ایمان تب قبول کرے گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرے گا. ایمان تب قبول کرے گا جب قرآن کو اللہ کی کتاب مانے گا. تو اس سورۃ الاحقاف جو ہے اس میں بھی بنیادی مضامین یہی ہیں. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے, اور ایک معتد بہی مقدار لوگوں کی اسلام میں داخل ہوئی اور مضبوطی کے ساتھ جمی اور اسلام کو اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں مضبوطی ملی اور وہ اسلامک سٹیٹ بنی. تو اس کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے احکام نازل کیے. مکی زندگی میں بھی احکام نازل ہوئے. پانچ وقت کی نمازیں مکی زندگی میں فرض ہوئی ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 10 نبوی میں معراج کے لیے بلائے گئے, اس اعزاز سے نوازے گئے, مکی زندگی میں بھی کچھ احکام نازل ہوئے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر احکام مدنی زندگی میں نازل ہوئے ہیں. مکی زندگی میں ایمانیات اور عقائد پر محنت ہوئی. اسی لیے جو سورتیں مکی ہیں ان میں ان مضامین کو بہت زوردار طریقے سے بیان کیا گیا ہے. اور یہ جو 7 سورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہے, آل حامیم, ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے ہر سورت قرآن کے تذکرے سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے سورۃ الجاثیہ کا افتتاح بھی قرآن کے تذکرے سے تھا, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں, کھلی کھلی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں. سورہ احقاف کا افتتاحیہ بھی یہی آیت ہے, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. کتاب کا اتارا جانا ایسے اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے, حکمت والا ہے. یہ کتاب جو اتاری جا رہی ہے اور کتاب کے مختلف حصے سورتوں کی شکل میں اور آیات کی شکل میں اتارے جا رہے ہیں, یہ اتارے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے, بھیجنے والا اللہ ہے. اور اللہ بھی وہ جو زبردست, جس کا ہر چیز پر غلبہ ہے, وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے. واللہ غالب علی امرہ, ہر وقت غالب رہتا ہے, مغلوب نہیں ہوتا. اگر کوئی اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے, اگر کوئی اس کی نافرمانی کرتا ہے, تو وہ اس لیے نہیں کہ اللہ مغلوب ہو جاتا ہے. اللہ غالب رہتا ہے, لیکن جو اپنی مرضی سے جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرنے دیتا ہے, اس کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں. کبھی کبھی پولیس کسی مجرم کا پیچھا کرتی ہے اور کئی مہینوں تک اسے سرویلنس میں رکھتی ہے. اب یہ مجرم کئی مہینوں تک جو جرم کرتا ہے, وہ اس لیے نہیں کہ اس نے پولیس کو مغلوب کر دیا ہے, پولیس غالب ہے, اگر چاہے تو اسی وقت اسے گرفتار کر لے. لیکن پولیس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں, اپنی حکمتیں ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ اسے چھوڑے رکھتے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے. اگر اللہ اپنے غلبے کو استعمال کر کے ہر شخص کو مغلوب کیے رکھتے توحید پر, تو امتحان کیسے ہوتا؟ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہر آن ہر گھڑی غالب ہیں, وہ کسی گھڑی کسی سے مغلوب نہیں ہوتے. ہم جو ہے لوگوں سے بھی مغلوب ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ خود اپنی ذات سے بھی مغلوب ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی شہوت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ ہم مغلوب ہو جاتے ہیں, قوت شہویہ ایسی غالب آ جاتی ہے کہ ہم مغلوب ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی قوت غضبیہ ایسی غالب آ جاتی ہے کہ غصے میں ہم مغلوب ہو جاتے ہیں. کبھی شہوت میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور کبھی کبھی غضب اور غصے میں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کبھی کبھی نفرت کینہ اور حسد سے ہم مغلوب ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی کبر اور عجب سے ہم مغلوب ہو جاتے ہیں. تو اپنی باطنی کیفیات سے بھی ہم مغلوب ہو جاتے ہیں, دوسری مخلوقات سے بھی ہم مغلوب ہو جاتے ہیں. انسان ہمیں مغلوب کر دیتا ہے, درندہ ہمیں مغلوب کر دیتا ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات وہ ہے جو العزیز ہے, وہ ہمیشہ غالب رہتی ہے. ان القوۃ للہ وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. عزت قوت غلبہ یہ اللہ کا ہے, اور اس غلبے والے اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے. اور جب غلبے والا کوئی حکم نازل کرتا ہے, کوئی کتاب نازل کرتا ہے, کوئی قانون بناتا ہے, تو اس کی مرضی میں آئے بنائے. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ ذات جو غلبے والی ہے اس کا جتنا غلبہ ہے اتنی ہی اس کے پاس حکمت بھی ہے. اس لیے اپنے غلبے کے تقاضے سے وہ حاکم اعلی اور حاکم مطلق ہے, اور وہ حکم نازل کرتا ہے کہ انسانوں کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے. لیکن اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ حکمت سے بھی بھرپور ہیں جو بھی حکم آتا ہے. تو کتاب کا اتارا جانا ہے ایسے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے مگر حکمت والا ہے. حکمت والے غالب اللہ کی طرف سے کتاب کا اتارا جانا ہے. تنزیل الکتاب یہ مبتدا ہے, اور من اللہ العزیز الحکیم یہ خبر ہے. کتاب کا اتارا جانا حکمت والے زبردست اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ جو سورۃ الاحقاف ہے یہ کتاب کا چونکہ حصہ ہے, اس لیے یہ بھی زبردست حکمت والے اللہ ہی نے اتاری ہے. اب اس کو پڑھیے, پڑھ کر سمجھیے, اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کیجیے. سب سے پہلی بات جو اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ. وَأَجَلِ مُسَمَّى اور ایک معین میعاد کے ساتھ, یا ایک معین میعاد کے لیے, ایک معین مدت کے لیے. یہ جو پہلا جملہ ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق, یہ جملہ قرآن میں جگہ جگہ پر مختلف الفاظ سے ملے گا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام. کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا, زمین کو بھی پیدا کیا, اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے ان سب کو بھی پیدا کیا, اور بہت سی جگہوں پر ہے بالحق, حق کے ساتھ پیدا کیا, حق کے ساتھ. یہ جو بالحق کا لفظ ہے اس سے تین مسئلے ثابت ہوتے ہیں. سب سے پہلے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا وجود اور اس کی توحید, کہ آسمانوں کو زمین کو اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان نظر آتا ہے, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی, لیکن جو کچھ نظر آتا ہے, جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے, جو زمین ہمیں نظر آ رہی ہے, اور زمین کے اندر بھی جو جو چیزیں نظر آ رہی ہے, زمین کے اوپر جو چیزیں نظر آ رہی ہے, سمندر جو ہمیں نظر آ رہا ہے, سمندر کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اور آسمان کے نیچے جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, بادل ہیں, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, یہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, اور یہ ساری چیزیں جس منظم ترتیب اور منظم نظام کے تحت چل رہی ہے, بالحق, حق کے ساتھ چل رہی ہے, ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے, تو جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں ان میں سے کسی چیز میں نقص نظر نہیں آتا. جس درخت کو دیکھو تو وہ ہمارے دل کو لبھاتا ہے. پارک میں چلے گئے, یہ درخت بھی بہت اچھا لگتا ہے, یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے, یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے, یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے, ہر پتا اچھا لگتا ہے, ہر شاخ اچھی لگتی ہے, ہر پھول اچھا لگتا ہے, سب کی ناک, سب کے کان, سب کی آنکھیں, سورج وقت پر نکلتا ہے, وقت پر غروب ہوتا ہے, یہ جو پورا نظام ہے, ہر چیز اندازے سے پیدا کی گئی ہے. تو ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اس کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا, بہت ٹھیک 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 پیدا کیا. جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ریسرچ آپ کریں گے تو آپ کو اس میں حکمت نظر آئے گی. یہ جنگل میں کھلے پھرنے والے جانور, ان کے بارے میں جب تک لوگوں نے ریسرچ نہیں کی وہاں تک ذہن کیا تھا کہ ان کی کوئی منظم زندگی نہیں ہے, اپنی مرضی سے یہ چلتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں اور بس. اور جب لوگوں نے اسٹڈی کیا تو کسی نے سانپ کو اپنی ریسرچ کا میدان بنایا, کسی نے پرندوں کو اپنی ریسرچ کا میدان بنایا, کسی نے شیر کو اپنی ریسرچ کا میدان بنایا, تو پتا چلا کہ وہ بھی اسی طرح منظم انداز کی ایک زندگی گزارتے ہیں جیسے انسان ایک منظم انداز کی زندگی گزارتے ہیں. اتنی بڑی کائنات اور وہ حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک منظم طریقے سے چل رہی ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کو کوئی بنانے والا ہے, ان کو کوئی پیدا کرنے والا ہے, اور ان کو کوئی چلانے والا ہے. تو آسمانوں کو ہم نے پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے ان سب کو پیدا کیا, اور وہ بھی بالحق. یہ بالحق بتا رہا ہے کہ کوئی سانے ہے, کوئی پیدا کرنے والا ہے. ایک بات بالحق سے یہ معلوم ہوئی. نمبر دو, آسمان زمین جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے ان سب چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا, بالحق ٹھیک ٹھیک پیدا کیا. تو جب حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور پھر اسے حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک چلا رہا ہے, تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے جس چیز کو پیدا کی ہے اس کا پورا پورا خیال بھی رکھتا ہے. تو یہ لفظ حق سے پتہ یہ چلا کہ وہ منعم بھی ہے, وہ محسن بھی ہے, وہ منعم بھی ہے, محسن بھی ہے. اس نے پیدا کیا ٹھیک ٹھیک, حق کے ساتھ پیدا کیا, مضبوط پختہ نظام, اور وہ پیدا کرنے کے بعد مضبوط اور پختہ نظام سے اسے چلا بھی رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ مخلوقات میں سے ہر مخلوق کی ضرورتوں کو وہ پوری کر رہا ہے. وہ منعم ہے, وہ محسن ہے. اور جب یہ دو مسئلے ثابت ہو گئے کہ پیدا کرنے والا وہ ہے اور وہ منعم اور محسن ہے,
تو تیسرا مسئلہ بھی اس سے ثابت ہو گیا، وہ یہ ہے کہ جب وہ منعم ہے، محسن ہے، اور وہ اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، تو اس دنیا میں جو ایک امتحان کے تحت کوئی ظالم بن جاتا ہے، کوئی مظلوم، کوئی ظالم بن جاتا ہے کوئی مظلوم، اور وہ منعم ہے، وہ محسن ہے، اس کا نظام بہت برحق ہے، تو ایک شخص ظالم بن کے مرتا ہے اور ایک مظلوم بن کے مرتا ہے، تو یہ منعم اور محسن مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے اور ظالم کو سزا دینے کے لیے ایک دوسری دنیا کو لائے گا، دوسری زندگی کو لائے گا، جیسے آخرت کہتے ہیں، تو اس سے معاد بھی ثابت ہو گیا اس حق کے لفظ سے. ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا، الا بالحق، مگر ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ، مضبوط مستحکم طریقے سے. اور پھر مضبوط اور مستحکم طریقے سے ہم ابھی تک چلا بھی رہے ہیں، چلاتے رہیں گے، تو ہمارا وجود تسلیم کرو، اور ہمارا منعم اور محسن ہونا بھی تسلیم کرو، اور پھر یہ بھی تسلیم کرو کہ چونکہ ہم منعم ہیں، ہم محسن ہیں، اس لیے ظالم کے ظلم کا بدلہ ہم اسے نہ دیں، اور مظلوم کو اس کی تکلیفوں پر اجر نہ دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک وقت آنے والا ہے آخرت میں، وہ اجل مسمى، ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے نہیں پیدا کیا، مگر ٹھیک ٹھیک اور ایک مدت معینہ کے لیے، ایک مدت معینہ کے لیے. بس یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے قیامت کے دن. یہ مدت معینہ قیامت ہے. اب اللہ جل جلالہ عم منور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان اور زمینوں کے درمیان کی سینکڑوں چیزوں کو پیدا کیا اور بالحق پیدا کیا. ان میں سے ایک ایک چیز ہمارے وجود کی دلیل، ہماری وحدانیت کی دلیل. لیکن چونکہ ہمارے منکر، جو ہم نے عقل کی صلاحیت ان کو دی ہے، اسے استعمال نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے والذین کفروا عما انذروا معرضون. اور منکر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، عما انذروا معرضون، ای معرضون عما انذروا، وہ اعراض کیے ہوئے ہیں، وہ بے پرواہی برتے ہوئے ہیں، وہ کیئرلیسنس اختیار کیے ہوئے ہیں اس چیز سے جس سے انہیں ڈرایا گیا. انہیں ڈرایا گیا کہ دیکھو ہمارے اوپر ایمان لے آؤ، ہمارے نبی پر ایمان لے آؤ، اور ہمارے اوپر اور ہمارے نبی پر ایمان لا کر ہماری کتاب کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزارو، ورنہ عذاب آئے گا، دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور آخرت میں تو یقینی. اس بات سے یہ لوگ بے پرواہی اختیار کیے ہوئے ہیں. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں ہمارے جتنے بھی منکر ہیں، یہ اس لیے منکر نہیں کہ ان کے لیے ہم نے عبرت کا سامان پیدا نہیں کیا ہے، ہمارے اوپر ایمان قبول کرنے کا سامان وہ تو بہت ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر ذرے میں دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. لیکن یہ لوگ جو ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے، یہ ان کی غفلت کی وجہ سے ہے، بے پرواہی کی وجہ سے ہے. اس تمہید کے بعد اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تفصیل پر آتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہمارے وجود کے تو قائل ہیں، اس لیے کہ اول مخاطب جو ہیں وہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ ہیں، کہ یہ لوگ جو ہمارے وجود کے تو قائل ہیں لیکن ہمارے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں. ذرا آپ ان سے کہیے، قل، ان سے کہیے، ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، تم مجھے بتلاؤ، تم ذرا بتلاؤ، سوچو، ارائیتم، سوچو اور سوچ کر مجھے بتلاؤ، ما تدعون من دون اللہ, وہ معبودان باطلا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلا تم نے بنا رکھے ہیں جن کو تم پکارتے ہو. اول خطاب کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو ہو رہا ہے, اور اس کے بعد خطاب ہو رہا ہے قیامت تک آنے والے ایسے لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی عبادت کرتے ہیں, یا اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک قرار دیتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے, لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی اللہ کے بہت سے کاموں میں شریک قرار دیتے تھے. آج بھی ایسے بہت لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, لیکن بہت سے کاموں میں وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. تو اس قسم کے ہر شخص کو خطاب ہے کہ تم بتلاؤ کہ وہ معبودان باطلا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ, ارونی, تم مجھے دکھلا دو, جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں. تو پھر اس کے لیے خالق ہونا تو ضروری ہے. جو بھی کوئی دعویٰ کرے, دعویٰ, اس دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ یہ بھی معبود ہے, میں اللہ کو نہیں مانتا, یہی اللہ ہے, یہ دعویٰ ہوا تو دلیل چاہیے, دلیل چاہیے. یہ بھی اللہ کو بھی مانتا ہوں مگر یہ بھی اللہ ہے, دو اللہ ہے, دو خدا ہے, دو معبود ہیں, دلیل چاہیے. اللہ بڑے ہیں اور یہ چھوٹے ہیں لیکن یہ بھی معبود ہیں, یہ اللہ کے انڈر کام کرتے ہیں لیکن ہیں یہ بھی خدا, اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. اور اللہ تو ایک ہی ہے, اللہ تو ایک ہی ہے, باقی یہ جن کا ہم احترام کرتے ہیں یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں, لیکن اللہ نے ان کو اپنی خدائی میں بھی شریک کیا ہے, کچھ اختیارات ان کو بھی دیے ہیں, اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. اور دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں, پہلی عقلی, عقلی دلیل, اور دوسری نقلی. پہلی تو عقلی دلیل, جب دین کی بات ہوتی ہے تو ایک عقلی دلیل ہوتی ہے, ایک نقلی دلیل. ایک شخص فیکٹری میں کام کر رہا ہے اور آگ لگ گئی, تو آگ لگ گئی تو یہ عقل کا تقاضا ہے کہ بھائی مینیجر کا انتظار مت کرو, ڈائریکٹر کا انتظار مت کرو, جلدی سے ادھر ادھر سے پانی تلاش کر کے آگ کو بجھاؤ, یہ عقلی دلیل ہے. اس کے بارے میں کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی ہمیں ڈائریکٹر کی طرف سے ایسا کوئی حکم پہلے نہیں ملا ہے کہ اگر آگ لگ جائے تو تمہیں بجھانا بھی ہے, یہ ہمارے جاب ڈسکرپشن میں نہیں ہے. عقل کہتی ہے عقلی دلیل, اور کچھ چیزیں نقلی دلیل. یہ آپ کو کس نے کرنے کے لیے کہا؟ کہ میرے مینیجر نے کہا ہے. آپ کو تو یہ کتاب پڑھانے کے لیے مدرسے میں رکھا ہے, اور اس وقت آپ یہ کتاب لکھنے کے لیے بیٹھ گئے کہ محتمیم صاحب نے کہا ہے. نقلی دلیل کہ محتمیم صاحب کا حکم آیا, یہ محتمیم صاحب کا خط ہے, محتمیم صاحب نے مجھے ڈائریکٹ کہا ہے, پوچھ لو محتمیم صاحب کو, یہ نقلی دلیل. ایک ہوتی ہے عقلی دلیل, آسمانوں کو دیکھا, زمین کو دیکھا, سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے, سورج غروب ہوتا ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی ہے اس کارخانہ یا عالم کو چلانے والا. اور نقلی دلیل قرآن کہتا ہے کہ میں خالق ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق. عقلی اور نقلی دلیل. تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ فرماتے ہیں کہ قل ارائی, تم آپ فرما دیجئے کہ تم بتلاؤ, ما تدعون من دون اللہ, وہ معبودان باطلا جن کی تم عبادت, جن کو تم پکارتے ہو, جن سے تم مانگتے ہو, یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو. اس لیے کہ الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. تو جن کو تم پکارتے ہو، جن سے دعا کرتے ہو، اور جب دعا کرتے ہو تو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ارونی تم مجھے بتلاؤ ماذا خلقوا من الارض، زمین میں سے کس حصے کو انہوں نے پیدا کیا ہے، چلو یہ بتلا دو، اتنا بتلا دو کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا لیکن میرے گارڈن میں یہ ایک چھوٹا سا درخت ہے نا، یہ میرے اس معبود نے پیدا کیا ہے، تو ہم مان لیں گے کہ بھئی یہ بھی خالق ہے. تو پوری کائنات میں، پہلے تو زمین کی بات ہو رہی ہے، کہ زمین میں سے کوئی جز بتلاؤ جو تمہارے ان معبودوں میں سے کسی نے پیدا کیا ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہے تو ام لہم شرکن فی السماوات، کیا ان کے لیے آسمانوں میں بھی کوئی حصہ ہے، کوئی شرکت ہے؟ کہ زمین میں تو کوئی چیز انہوں نے پیدا نہیں کی ہے لیکن وہ ستارے کو پیدا کرنے میں انہوں نے اللہ کی مدد کی تھی، یا سارے ستارے اللہ نے پیدا کیے تھے ایک ستارہ انہوں نے پیدا کیا ہے، یا آسمان کی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے چاند اس نے پیدا کیا ہے، آسمان میں کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں بتلا سکیں گے. زمین میں بھی کوئی چیز نہیں بتلا سکتے، آسمان میں بھی کوئی چیز نہیں بتلا سکتے. تو کہا کہ عقلی دلیل تو ہے نہیں، اب نقلی دلیل کی ضرورت ہے. ایتونی بکتاب من قبل ہذا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ نقلی دلیل ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب، لیکن اس کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو اس سے پہلے جو کم و بیش 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، ان میں سے جس جس پر کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے تھے، ان میں سے کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہو کہ اللہ کا بھی کوئی شریک ہے، تو چلو پھر وہ نقلی دلیل ہی ہم مان لیتے ہیں. عقلی نہیں تو نقلی دلیل پیش کرو. ایتونی، تم میرے پاس لے آؤ، بکتاب من قبل ہذا، اس سے پہلے کی کوئی کتاب، قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب. اور اگر کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں، سند، معتبر سند کے ساتھ کسی نبی کی کوئی بات آپ نقل کر دو. او اثارت من علم، یا علم میں سے کوئی منقول چیز. یہ اثارت من علم کی تفسیر مفسرین نے مختلف انداز سے کی ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ فرمایا ہے کہ بے غبار تفسیر یہ ہے، اس لیے کہ اکرمہ اور مقاتل رحمہم اللہ تعالی یہ بڑے مفسرین ہیں، انہوں نے اثارت من علم کی تفسیر کی ہے روایت عن الانبیاء. تو ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ بھائی منقول دلیل تو ہے لیکن لکھی ہوئی ہمارے پاس نہیں ہے. لکھی ہوئی نہیں ہے تو پھر کیا، مجھے فلاں نے بیان کیا، اس سے فلاں نے بیان کیا، اس سے فلاں نے بیان کیا، اس سے فلاں نے بیان کیا. جیسے حدیثوں کی سند ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، یا فلاں پیغمبر نے یہ بات کہی تھی. تو یا تو لکھی ہوئی کتاب پیش کرو جو منزل من السماء ہے، یا یہ کہ انبیاء میں سے کسی نبی کی کوئی بات پیش کرو جو مسند طریقے سے پہنچی ہو. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے اسناد حسن پہنچی ہو. منقول دلیلیں دو ہی ہو سکتی ہے، منقول دلیلیں. اگر مولانا احمد صاحب یہ کہیں کہ حافظ صاحب کے ذمے سلیم کے 5,000 pounds ہے، تو حافظ صاحب کہیں گے کہ دلیل پیش کرو اور لے جاؤ. تو مولانا احمد صاحب ایک ورق لے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہ آپ کی دستخط ہے اور فلاں فلاں آدمی کے دستخط ہے کہ آپ نے سلیم سے 5,000 pounds لیے تھے. یہ لکھی ہوئی دلیل ہے، منقول دلیل. اور مولانا احمد صاحب یہ کہیں گے نہیں، لکھی ہوئی چیز تو نہیں ہے لیکن میرے پاس ایسے گواہ ہیں جو یہ کہیں گے کہ ہاں ایسا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا تو عقلی دلیل پیش کرو کہ اللہ کی کائنات میں پیدا کرنے میں ان لوگوں میں سے کسی نے کوئی چیز پیدا کی ہے. اگر یہ عقلی دلیل پیش نہیں کر سکتے تو پھر نقلی دلیل پیش کرو. قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب ہے تاکہ تم کہہ سکو کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ شرک جائز نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لیکن دیکھو یہ میں ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ لے کر آیا ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ لے کر آیا ہوں، یہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہوئی کتاب لے کر آیا ہوں، تو پھر ایک کیس بنے گا آپ کا، آگے پھر تحقیق ہوگی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، تو کتاب پیش کرو، اور کتاب نہیں تو پھر کوئی منقول چیز جو کہ مستند ہو، معتبر ذریعے سے پہنچی ہو، یہ پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. چیلنج کیا اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ قل، آپ فرما دیجئے، ارائیتم، تم بتلاؤ، ما تدعون من دون اللہ، وہ معبودان باطلہ، وہ باطل خدا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ارونی، تم مجھے بتلا دو، ماذا خلقوا من الارض، زمین میں سے کس حصے کو انہوں نے پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے آسمانوں میں کوئی شرکت ہے، آسمانوں کی پیدائش میں کوئی شرکت ہے، ایتونی بکتاب من قبل ہذا، تم میرے پاس لاؤ اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم میں سے کوئی منقول چیز، اگر تم سچے ہو. ظاہر ہے کہ نہ کوئی نقلی دلیل پیش کر سکے گا نہ عقلی دلیل پیش کر سکے گا، اور نقلی اور عقلی دلیل جب پیش نہ کر سکے تو دعویٰ باطل، اور دعوے کے باطل ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنی بات پر اڑا رہے تو اس سے زیادہ جاہل، اس سے زیادہ احمق، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ، اس شخص سے زیادہ جاہل کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسے معبود کو پکارتا ہے جو اس کے لیے قیامت کے دن تک جواب نہیں دے گا. یہ بھی اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی شان رحیمی ہے کہ ایسی ایسی آیات نازل فرمائیں کہ شرک کی گمراہی میں اس کے جو بندے مبتلا ہیں وہ اس قسم کی آیات کو سن کر غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جائیں، اور غور و فکر کرنے پر جب بندہ مجبور ہو جاتا ہے، جب غور و فکر پہ آ جاتا ہے تو پھر حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. یہ اللہ تانا نہیں دے رہے ہیں، اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اپنے بندوں پر رحم فرما رہے ہیں، احسان فرما رہے ہیں، انعام فرما رہے ہیں کہ میرے بندے کسی طرح بت پرستی کو چھوڑ کر ادھر آ جائیں، اور جو بت پرستی سے بچے ہوئے ہیں وہ ادھر جانے نہ پائے. کہتے ہیں کہ یہ معبودان باطلہ، ان میں سے کچھ تو لکڑیوں کے بنے ہوئے ہیں، کچھ پتھروں کے بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پرستش کرتے ہیں چاند سورج اور ستاروں کی، کچھ پرستش کرتے ہیں انبیاء کی اور اولیاء کی جو انتقال کر چکے ہیں، اور ان کے سامنے بیٹھ کر یہ مانگتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. تو اگر بالفرض و تقدیر وہ سننے کی صلاحیت بھی رکھتے، ان میں تو سننے کی صلاحیت، لکڑی میں سننے کی صلاحیت نہیں، پتھروں میں سننے کی صلاحیت نہیں، وہ انبیاء اور اولیاء چلے گئے ہیں دنیا سے، ان میں بھی اب سننے کی صلاحیت نہیں کہ ہماری آواز یہاں سے ان تک پہنچ سکے. لیکن اگر یہ سب دنیا میں ہوتے اور دنیا میں ہوتے اور سننے کی صلاحیت بھی رکھتے، پھر بھی آپ کی ہر مانگی ہوئی چیز کو پوری کرنا ان کے لیے ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ ان کے اختیار میں ہی نہیں. لہو دعوت الحق، قرآن یہ کہتا ہے کہ دعا تو صرف اللہ سے کی جاتی ہے. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ، اور وہ معبودان باطلہ جن کو لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیئن، وہ ان کو کسی بھی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، ان کی کسی بھی چیز کو قبول نہیں کر سکتے. ان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ بھئی لاکھ مانگ رہا تھا گزشتہ ہفتے تو لاکھ تو مجھ سے نہیں دیے جا سکے, لیکن آج تو تو صرف ایک روٹی مانگ رہا ہے, ہاں یہ مجھ سے ہو سکے گا نا. لا یستجیبون لہم بشیئن. اور اللہ تعالی شانہ نے پھر مثال بیان کی, اللہ کباسط کفیہ الی الماء, جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, مانگتا ہے ان کو معبود سمجھ کر, تو ان کی حالت اس شخص کی طرح ہے جو ہاتھ پھیلا کر کسی نہر کے سامنے کھڑا ہو جائے, سمندر کے سامنے کھڑا ہو جائے, کنویں کے سامنے کھڑا ہو جائے, اور وہ دعا کرے کہ یہ پانی میرے منہ میں آ جا. اللہ کباسط کفیہ الی الماء, وہ شخص جو اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کھڑا ہے پانی کے سامنے, لیبلوغ افواہ, ہو تاکہ پانی خود بخود اس کے منہ میں پہنچ جائے. وما ہوا ببالغ, یہ پانی پہنچنے والا نہیں ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, تو جس طرح یہ شخص جو پانی کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ پانی میرے منہ میں آ جا, قیامت آ جائے گی پانی اس کے منہ میں نہیں جائے گا, اسے جھکنا پڑے گا, پانی اٹھانا پڑے گا. تو اسی طرح اللہ کا انکار کرنے والے قیامت تک اگر ان کو زندگی مل جاتی ہے اور اپنے معبود کے سامنے کھڑے ہو کر نیاز مندی کرتے رہتے کہ میری فلاں حاجت پوری کر دے, فلاں حاجت پوری کر دے, فلاں حاجت پوری کر دے, قیامت آ جاتی مگر یہ کام پورا نہ ہوتا. کام پورا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ اس معبود کو چھوڑ کر اس حقیقی معبود کی طرف توجہ کرے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم, اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری آواز سنتے نہیں. ان تدعوہم, ان پتھروں کو, ان لکڑیوں کو اگر تم پکارو تو لا يسمعوا دعاءکم, تو یہ تمہاری دعا کو سنتے نہیں. ولو سمعوا, اور اگر سن بھی لیتے, مستجابوا لکم, تو یہ سننے کے بعد تمہارا کچھ کر نہ پاتے. بہت سے لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں, تو فرشتے اگر دنیا میں آ جائیں اور فرشتے تمہاری دعا کو سن بھی لے کہ یہ تو مجھ سے مانگ رہا ہے, اے جبریل میری فنا حاجت پوری کر لے, اور جبریل سن لے, پھر بھی ولو سمعوا مستجابوا لکم, تو اللہ تعالیٰ شان ارشاد فرمائے کہ اس شخص سے زیادہ گمراہ اور جاہل کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کو پکارتا ہے, ایسے معبود کو, ایسے معبود کو. یہاں من جو ہے, من یہ طلبہ کے لیے ہے, من یہ ما یستجیب لہو ہونا چاہیے تھا, من آیا ہے. ایسے معبود کو یعنی ایسی ذات کو پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا کو قبول نہ کر سکے. وہم, اور ایسی ذات کو, ایسے لوگوں کو وہ پکار رہا ہے. یہاں بھی زیرو وہم ان دعائهم غافلون, تو یہ اس تقدیر پر ہے کہ یہ لوگ جو ان معبودوں کو پوجتے ہیں ان کے نظریے کے مطابق وہ زیرو ہے. ان کے نظریے کے اعتبار سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ یہ ارشاد فرما دے کہ قیامت آ جائے, یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے اگر سن پاتے تو, لیکن یہ تو سن بھی نہیں پاتے. لا يسمعوا دعاءکم, اسی کو آگے بیان کیا کہ وہم من دعائهم غافلون, یہ جواب کیا دیں گے, یہ تو ان کی دعا سے بے خبر ہیں, ان کو تو پتا ہی نہیں کہ یہ کیا مانگ رہا ہے. اچھا, اللہ جل جلالہ وعم من والہ نے یہاں یہ فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جن سے یہ مانگتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, قیامت کے دن تک تو یہ جواب نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ جواب دیں گے, قیامت کے دن تک جواب نہیں دے سکیں گے. اے اللہ میری فلاں حاجت پوری فرما دے, اے اللہ میری فلاں حاجت پوری فرما دے, کیا قیامت کے دن تک تو اس دعا کو قبول نہیں کر سکیں گے. تو کیا قیامت کے دن سن کر کے کچھ جواب دیں گے؟ کہا کہ ہاں قیامت کے دن تو بولیں گے, فرشتے بھی بولیں گے, عیسیٰ علیہ السلام بھی بولیں گے, عزیر علیہ السلام بھی بولیں گے, اور یہ لوہے اور پتھر اور لکڑیوں کو بھی اللہ بولنے کی طاقت دیں گے, اور وہ بولیں گے, دنیا میں بولیں گے نہیں, دنیا میں تمہاری بات کو سنیں گے نہیں، سنیں گے تو بھی تمہاری بات کا کوئی پوزیٹیو ان کی طرف سے جواب نہیں ملے گا، اور جب اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن تمہاری بات ان کو سنوائیں گے اور ان کو بولنے کی طاقت دیں گے تو اس وقت جواب ملے گا نیگیٹو۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاس، جب لوگوں کا حشر کیا جائے گا، کانوا لہ معدان، تو یہ جو معبود ہیں ابھی وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، معبود عبادت کرنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے، کانوا لہ معدان دشمن ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کو فرشتوں کو انبیاء کو، لکڑیاں وغیرہ میں تو شعور نہیں لیکن فرشتوں کو اور انبیاء کو جب اللہ کے دربار میں کیس چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو اللہ مانتے تھے، شرم آ جائے گی، شرم آئے گی کہ ہمیں اللہ مانتے تھے، اللہ کے سامنے جب یہ کیس چلے گا۔ تو کانوا لہم عادان، جن کی یہ لوگ ابھی عبادت کر رہے ہیں دنیا میں، تو ان کی دعا کا کوئی جواب ادھر سے ملنے والا نہیں ہے، حجت روائی ہونے والی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن جب سنیں گے بھی ان کی باتوں کو اور جواب بھی دیں گے تو اس وقت وہ کہیں گے تبرعنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، اے اللہ ہم آپ کے دربار میں برات کا اعلان کرتے ہیں، وی ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وِد دیم، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمیں ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جو کہتے تھے کہ عیسیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ان کے ذہن میں ایک عیسیٰ کا خیالی پلاؤ تھا جس کی وہ عبادت کرتا تھا، میری نہیں، میری نہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ان کے ذہن میں فرشتوں کا ایک خیالی پلاؤ تھا جس کی عبادت کرتے تھے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاس، جب لوگوں کا حشر کیا جائے گا، کانوا لہم عداءً، تو یہی معبود جن کی اس وقت یہ عبادت کر رہے ہیں وہ ان کے عبادت کرنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے، تو دنیا میں بھی یہ کام نہیں آئیں گے، آخرت میں بھی نہیں۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ معبود جن کی عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے، انکار کریں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انہوں نے ہماری عبادت کی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس چیز کی عبادت کرتے تھے۔ سورہ احقاف کی ان ابتدائی آیات میں یہاں تک اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے شرک کی نفی فرمائی اور توحید کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ میرے بھائیو، توحید جو ہے، توحید یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ ہم دعا کریں تو صرف اللہ سے کریں، ہم مانگیں تو صرف اللہ سے، اور وہ چیزیں جو ہم مخلوق سے مانگ سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ بیوی سے بھی مانگتے ہیں نا کھانا، یہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ مجھے ذرا چائے پلاؤ۔ ماں باپ سے ہم مانگتے ہیں کہ ابا مجھے اتنی ضرورت ہے، جو چیزیں جس نظریے سے، جس اعتقاد کے ساتھ اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز نہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، اور جو چیزیں صحیح نظریے اور صحیح عقیدے کے ساتھ اللہ کے علاوہ مخلوق سے مانگنے کی اجازت ہے وہ صحیح عقیدے اور صحیح نظریے سے مانگو۔ کہ میں ابا سے مانگوں گا، ابا مجھے تب دیں گے جب اللہ دینے کا فیصلہ کرے گا۔ بہت بھوک لگی ہے، میں گھر جا رہا ہوں، امی گرم گرم روٹی کھلائے گی، لیکن امی تب ہی کھلا سکے گی گرم گرم روٹی جب اللہ کو منظور ہوگا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں گھر پہنچوں اور امی گھر میں ہو ہی نہیں، امی کسی کے یہاں بیٹھنے کے لیے گئی ہو، اللہ چاہے گا تو روٹی مل سکتی ہے، امی سبب ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا عبادی اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سارے کے سارے ہدایت سے خالی اور عاری ہیں، تم سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے، الا من ہدیتہ، مگر وہ جس کو میں سیدھے راستے پر چلاؤں، جاؤ اپنے مشائخ کے پاس بھی جاؤ، علماء کی مجلس میں بھی بیٹھو، دینی کتابیں بھی پڑھو، لیکن عقیدہ کیا ہو کہ اللہ جب تک میری ہدایت کا فیصلہ نہ کرے اس وقت تک یہ شیخ میرے لیے ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا، یہ عالم میرے لیے ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا، یہ کتاب میرے لیے ہدایت کا سبب نہیں بن سکتی، اور مجھے اس شیخ سے، اس عالم سے اور اس کتاب سے جو مسلسل فائدہ پہنچ رہا ہے اور میری زندگی میں جو فرق آ رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ میرے رب نے میری ہدایت کا فیصلہ کیا ہے اور میرے رب نے اس کو میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. عقیدہ درست ہو میرے بھائیو. یا عبادی میرے بندو، کلکم جائعون، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر وہ جسے میں کھانا کھلاؤں. تو پہلے جملے میں کیا کہا کہ تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے اس کو جسے میں ہدایت دوں. فاستہدونی اہدکم، اس لیے رو رو کے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں سیدھے راستے پر لے آؤں گا. اے میرے بندو، تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے وہ جسے میں کھانا کھلاؤں. فاستطعمونی، اس لیے کھانا مجھ سے مانگو، اطعم کو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عارن، اے میرے بندو، تم سارے کے سارے ننگے ہو، یہ کپڑے جو تم پہنتے ہو یہ بھی میرا فضل و کرم ہے تم پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور کتنی کرم نوازی اللہ کی ہے، کتنی کرم نوازی اللہ کی کہ کبھی کبھار اگر بھوکے رہ گئے تو برداشت ہو سکتا ہے، تو کبھی کبھار کھانا نہیں ملتا. آج تو پورا دن کھانا نہیں ملا، آج تو کھانا بھی مل رہا تھا مگر مشغول اتنا رہا کہ کھانا نہیں کھا سکا. لیکن آدمی کو کپڑا نہ ملے، کپڑا نہ ملے ایک گھنٹے کے لیے بھی، تو کیسے گزارا کرے گا لوگوں کے سامنے؟ تو اللہ بھوکا تو رکھتا ہے، کبھی پیاسا تو رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ننگا کبھی نہیں رکھتا. اللہ اکبر، ننگا نہیں رکھتا. غریب آدمی کو آپ دیکھو گے کہ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن ننگا نہیں دیکھو گے. ان باتوں پہ غور کرو میرے بھائی، تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی دل میں. کلکم عارن، تم سارے کے سارے ننگے ہو. الا من کسوتہ، مگر وہ جس کو میں کپڑے پہناؤں. فاستکسونی، مجھ سے مانگو کپڑے. اکسکم، میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا. اس لیے توحید مضبوط ہو، توحید مضبوط ہو. اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. کچھ بندے روحانیت میں ترقی کرتے 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 اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ غلبہ حال ان کا یہ ہو جاتا ہے، توحید کا غلبہ ہو جاتا ہے ان پر، کہ وہ بیمار ہوتے ہیں تو دوائی نہیں لیتے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے، لیکن بیمار ہوتے ہیں تو دوائی نہیں لیتے. یعنی سبب پر ان کی نظر جاتی ہی نہیں. اگر سبب پر نظر جاتی ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ سبب اللہ نے میری بیماری کے لیے بنایا ہے، میں اسے استعمال کروں گا تو اللہ مجھے شفا دے گا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ ولایت کے منافی نہیں ہے. اس نظریے کے ساتھ بھی انسان ولایت کے مقام کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ توحید میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں، ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ وہ دوائی نہیں کھاتے. ان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ سبب کے درجے میں یہ مولانا صاحب میرا یہ کام کر سکتے ہیں، کرے گا تو اللہ، مگر سبب کے درجے میں. یہ وکیل کر سکتا ہے، یہ ایم پی کر سکتا ہے، لیکن ایسے مضبوط ہوتے ہیں کہ نہ کسی اور کے سامنے ہم کیسے جائیں، ایسے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. لیکن یہ غلبہ حال ہوتا ہے، اندر سے اعتقاد ایسا جمع ہوا ہوتا ہے. ایسے بزرگوں کے حالات پڑھ کر جبکہ دل اندر سے ہمارا یہ کہہ رہا ہو کہ بغیر وسیلے کے تو یہ کام ہونے والا ہے نہیں، ہمیں دوا سے دور نہیں رہنا چاہیے، یہ تو غلبہ حال ہو جاتا ہے. اسے دور رہنا نہیں پڑتا، دور رہنے کی کوشش نہیں کرنی پڑتی، وہ دوا کی طرف اس کا ذہن ہی نہیں جاتا. اس قسم کے موحدین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایسے 70,000 موحدین ہوں گے اعلیٰ درجے کے، جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے.
لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون او كما قال صلى الله عليه وسلم, اسباب کو اختیار نہیں کرتے ہو. یہ ہے الذين يدخلون الجنه بغير حساب. لیکن اس اعلی درجے کے 70,000 آدمیوں میں شامل ہونا بہت مشکل تھا, اس وجہ سے اللہ تعالی شانہ نے مزید فضل فرمایا, اور ان 70,000 کو تو ان کی اپنی محنت کی بنیاد پر بغیر حساب کے جنت میں جانے کا اعزاز ملے گا, اور دوسروں کو توفیلی بن کر. تو ان 70,000 میں سے 70,000 میں سے ہر ایک کو کہا جائے گا کہ تم میں سے ایک ایک آدمی میری نظر میں اتنا اونچا ہے اس لیے کہ پکا موحد, تمہارا تعلق صرف مجھ سے تھا, تو ایک ایک آدمی 70,000 کی سفارش کر کے بغیر حساب کی ان کو بھی لے جائے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں پہلی جماعت میں شامل فرمائے, اور پہلی جماعت میں نہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری جماعت میں شامل فرما دے. تو توحید میرے بھائیوں بہت پختہ ہونی چاہیے. یہاں تک سورہ احقاف کی ابتدائی آیات میں توحید ہی کا بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں اسی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, التحیات للہ والصلوات والطیبات, میری زبانی عبادتیں ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہیں, اور میری مالی عبادتیں ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہیں, اور میری بدنی عبادتیں بھی ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے. التحیات زبانی عبادتیں, والصلوات بدنی عبادتیں, الطیبات مالی عبادت, صرف اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی, میری نماز, میری قربانی, وہ محیائی و مماتی, میرا جینا میرا مرنا, للہ رب العالمین, سب کچھ اللہ رب العالمین کے. اللہ تعالی شانہ ہم سب کے قلوب میں توحید کو راسخ فرمائے, ہمیں بھی توحید پر جمائے, اور توحید کے ساتھ رسالت پر بھی اللہ تعالی شانہ اعلیٰ درجے کا یقین نصیب فرماوے, مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی اعلیٰ درجے کا یقین نصیب فرماوے, اور اس کے بعد اس کی جتنی فروعات ہیں کہ ہم اللہ ہی سے دعا کریں, اللہ ہی کے احکام پر عمل کریں, اللہ ہی کی مرضی کے مطابق عمل کریں, اللہ تعالی شانہ اس کا بھی سلیقہ ہمیں عطا فرماوے. یہ جو روحانی بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری شرک ہے, سب سے بڑی بیماری شرک ہے. یہ تکبر ہے, عجب ہے, بخل ہے, یہ سب بعد میں آتی ہے, سب سے بڑی بیماری شرک ہے. تو یہ بہت بڑا کینسر ہے, تو اس سلسلے میں بہت بچ کر رہنا چاہیے. جب گھر میں حالات آتے ہیں تو پھر جو ہے انسان ادھر ادھر بھٹکنے لگ جاتا ہے, اور اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے, اور اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے, آخرت بھی برباد کرتا ہے. مشائخ حق کا, علماء حق کا, علماء موحدین, مشائخ موحدین سے اپنا تعلق مضبوط کر کے ایسے حالات میں کچھ بھی ہو جائے, انگلش میں کہتے ہیں نا کم واٹ می, لیکن توحید پر ہمیں رہنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم طہر قلوبنا من النفاق, وعمالنا من الرياء, والسنتنا من الكذب, وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا